بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. معزز ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین کرام، پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ نجات شہر مقدس قم سے نشر ہوتا ہے، اور آج کل اس پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے حج کے مسائل کے بارے میں، کہ عقید حج جو اسلام نے فریض الہی کے طور پہ ہر انسان پہ جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہے واجب قرار دیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے پچھلے پروگرام میں، لیکن آج ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام میں عقید حج کی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اس حقیقت کو آپ سب ناظرین کے سامنے بیان کیا جائے، جس حقیقت سے ہر کوئی آشنا نہیں ہے، بلکہ خاص ہی وہ افراد ہیں جو اس حقیقت کو سمجھ پاتے ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ان اسرار کی، ان آثار کی، اور اس فلسفے اور اس حکمت کی جو خداوند کریم نے واقعی طور پہ اس فریض الہی میں رکھی ہے. اور اس حقیقت سے آشنا کس طرح سے ہم ہوں گے، اور کس طرح سے ان آثار سے صحیح استفادہ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے مفید واقع ہو سکتے ہیں، کس طرح سے اس حقیقت کو ہم درک کر سکتے ہیں، اس پہ ایک طویل بحث ہوگی. اور جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان سوالات کے ذیل میں بھی گفتگو ہوگی، ان سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. اور اسی طرح سے اس فلسفے کے دو اہم جو یہاں پہ اثر کو نظر میں رکھا گیا، ان آثار کی طرف اشارہ کیا جائے گا، وہ ہے روحانی اور معنوی آثار. اسی طرح سے عبادی آثار جو اس فریض الہی کے انسان کی زندگی، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس پہ مترتب ہوتے ہیں، اس کی طرف بھی اور ان آثار کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا. تو حسب معمول ہم یہاں پہ سب سے پہلے کیپشن دیکھیں گے، اور اس کے بعد آپ کی ملاقات آج کے پروگرام کے مہمان عالی جناب علی عباس خان صاحب قبلہ سے کراتے ہیں. ملاقات کرتے ہیں عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب کے ساتھ. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں، اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ واقعاً آپ نے عدیم الفرصت کے باوجود بھی اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے ناظرین کے لیے.
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور محترم ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں.
شکریہ آپ کا. تو اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کریں.
بسم اللہ.
سب سے پہلے، جیسے کہ میں نے اشارہ کیا یہاں پہ مقدمے میں، کہ ہم آپ سے آج چاہیں گے کہ کچھ اس جو فریض الہی ہے عقید حج، حج کے ان اسرار کی طرف کچھ اشارہ کیجیے، اور ہمارے ناظرین کو آشنا کرائیں ان اسرار سے اور اس فلسفے سے جو واقعی اس رکن الہی میں چھپا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. دیکھیے، پہلے گفتگو کرتے ہیں فلسفے کو لے کر.
بالکل.
تمام عبادات اور تمام احکام شریعت مقدسہ امامیہ کے اعتبار سے، یعنی امامی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے اور شیعہ اثناشری آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ خداوند متعال نے کوئی بھی حکم، کوئی بھی فقہی اور شرعی مسئلہ بغیر کسی حکمت کے نہیں رکھا ہے.
صحیح.
اگر وہ کسی چیز کو واجب کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی برائی ہے، حرام کرتا ہے تو کوئی برائی ہے. واجب کر رہا ہے تو اچھائی ہے، اور اس کی اچھائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو واجب ہونا چاہیے، اس کی برائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو حرام ہونا چاہیے. اور اگر اچھائی اور برائی کا درجہ کم ہے تو وہ چیز مستحب یا مکروہ ہو جاتی ہے، اور اگر دونوں چیزیں برابر ہیں تو وہ مباح ہو جاتی ہے. لیکن اس چیز کا علم فقط خداوند متعال کو ہے کہ کس چیز کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہوئی اور اس کا کیا فلسفہ ہے. ایک بات میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات مخصوص نہیں ہے حج سے، بلکہ ہماری پوری عبادی اور شرعی زندگی میں یہ بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ عزیزوں، کبھی بھی عبادت اس کے فلسفے کی وجہ سے انجام نہ دیں، بلکہ عبادت اس لیے کریں کیونکہ اس خالق نے ہم سے کہا ہے. کیونکہ وہ معبود ہم سے ایک چیز کو چاہ رہا ہے، لہٰذا ہم اس کام کو کر رہے ہیں. ہاں، وہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہمیں اس کی حکمت پتہ چل جائے، ہمیں اس کا فلسفہ پتہ چل جائے، تو ہم بہتر عبادت کر سکتے ہیں، سمجھداری کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، دوسروں کو اپنی آئیڈیولوجی سمجھا سکتے ہیں.
صحیح.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں کہیں خدا نہ خواستہ کسی شرعی مسئلے کا فلسفہ سمجھ میں نہ آیا تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہی غلط ہے، آ کے یہ کہیں میری سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل ایک محدود سطح تک سمجھ سکتی ہے. خداوند متعال کے احکام عظیم اور لازوال ہیں. لہذا حج کو لے کر تو یہ فلسفہ، البتہ لفظ فلسفہ کی جگہ ہمارے علماء لفظ حکمت استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ کہ یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حکم میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. دو چار کی طرف میں فقط فہرست وار اشارہ کروں گا، اور اگر فرصت ہوگی تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. پہلی حکمت جو حج کے اندر رکھی گئی ہے وہ یہ ہے، اسلام کا صحیح چہرہ دکھانا. ناظرین محترم سے میری گزارش ہے اور میں درخواست کر رہا ہوں کہ جو میں دو چار باتیں بیان کروں گا صرف اس کی ہیڈنگ کے اوپر غور کر لیں، چاہے تفصیلات نہ سنیں.
صحیح.
کیونکہ اگر یہ ہیڈنگ انشاءاللہ صحیح سے سمجھ میں آ جائے گی تو بہت سی باتیں حل ہو جائیں گی. دیکھیے، آپ سوال پلٹ کے کر سکتے ہیں کہ اسلام کا صحیح چہرہ یعنی کیا. اسلام فردی دین نہیں ہے، اسلام ایک سماجی دین ہے.
صحیح.
اسلام اس مکتب کا نام ہے کہ جو اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ ایک انسان اکیلا اپنے آپ کو خداوند متعال کی راہ میں آگے بڑھاتا چلا جائے. اسلام انسان سے ہی نہیں چاہتا ہے کہ میں جاؤں، اسلام انسان سے چاہتا ہے کہ تم کہو ہم چلیں. میں جاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، ہم چلیں کا مسئلہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں تعالو، سب آؤ. اب دیکھیے، اسلام نے اپنی اس آئیڈیولوجی کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کتنا انتظام کیا. اسلام نے آ کے کہا ہم نے نماز تمہارے پر واجب کی، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، اور بہتر یہ ہے کہ یہ جماعت تمہارے محلے کی مسجد میں ہو. یہ بتائیے جناب، اگر ہم پانچ مرتبہ ایک دن میں آ کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور چلیے تین مرتبہ ہم آ کے صبح، دوپہر، شام، دیکھیے یہ جو نئی تبلیغات کا سلسلہ ہے یہ تو ابھی شروع ہوا ہے نا.
بالکل.
اسلام نے اس سے پہلے اس کو رائج کیا ہے. کسی محلے میں ایک انسان بیمار پڑے اور وہ صبح نماز میں شرکت نہ کر پائے، دوپہر کی نماز میں شرکت نہ کرے، کیا رات تک پورے محلے والوں کو خبر نہیں ہوگی کہ میرا پڑوسی بیمار ہے؟
ضرور ہوگی.
نہ کسی موبائل کی ضرورت ہے، نہ کسی فلیکس کی ضرورت ہے، نہ کوئی پمفلیٹ چھپوانا ہے کیا ہوا ہے. بلکہ اگر ہمارے اندر درد ہوگا تو وہ انسان جو روز نماز صبح میں آ رہا ہے، اگر آج نہیں آیا تو نماز کے بعد میں اس کے دروازے پر جاؤں گا، جناب آج آپ نماز میں نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ ہے نا. پھر اسلام نے کہا نہیں، یہ کافی نہیں ہے، روز فقط محلے والے آپس میں ملیں گے، شہر والے کب آپس میں ملیں گے؟ کہا نماز جمعہ میں آؤ. نماز جمعہ میں پورا شہر ایک ساتھ آ کے ملاقات کرے گا، ہفتے میں ایک مرتبہ. دیکھو تمہارے آپسی مسائل کیا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو. لیکن پھر دیکھا گیا کہ نہیں، ابھی بھی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام شہر والوں کو آپس میں ملنا ہے، بلکہ نہیں پوری دنیا والوں کو آپس میں ملنا ہے. اور دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کا ہر فرد دنیا کی سوچ کو بنانے میں دخالت رکھے. ارسطو نے ایک جملہ کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ خداوند متعال نے دو طرح کے انسان خلق کیے ہیں. کچھ انسانوں کو خلق کیا ہے کہ وہ آگے چلیں، کچھ انسانوں کو خلق کیا ہے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چلیں. لہٰذا جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو ویسے ہی عمل کرنا چاہیے. جس کو خداوند متعال نے آگے چلنے کے لیے بنایا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اس کو آگے پیچھے رکھ دیں. اور جن کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ دوسروں کے نقش قدم پر چلیں، ان کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ آگے بڑھ کے خود امام بن جائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں سماج میں جو سماج کی سوچ کو بناتے ہیں، اکثریت اس سوچ کے اوپر آ کے عمل کرتے ہیں.
بالکل.
اور اس سوچ کے کچھ بڑے افراد جو ہوتے ہیں، خداوند متعال کہتا ہے تم لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس قدرت ہے، جو آ کے سماج میں اثر رکھتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اس حریم الہی میں آؤ اور آ کے اسلام کے مسائل کو ڈسکس کرو. اسے اشارہ بھی کیا تھا، پھر جب واپس لوٹ کے جاؤ تو جو یہاں سے آپس میں طے کر کے جا رہے ہو اس کو اپنے علاقے میں پھیلاؤ. تو اب اگر کوئی بھی میڈیا نہ ہو ہم اپنی بات کو بہت آسانی سے پھیلا سکتے ہیں. تو پہلا فلسفہ حج یہ ہے کہ ہم اپنی فردی زندگی سے باہر نکلیں, اس کو ایک سماجی زندگی بنائیں. اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر. اس لیے اسلام پورے مسلمانوں کو الگ الگ فرد نہیں سمجھتا بلکہ تمام یہ ایک ہی پیکر ہیں. اگر کوئی ایک انسان کے کو کہیں پر نقصان پہنچ رہا ہے اس کا مطلب یہ پورا بدن بیمار ہے. دیکھیے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر میرے ہاتھ میں درد ہے تو کہا جائے گا میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. سوال, قبلہ آپ کی انگلی میں درد ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں. آپ کہیں گے یہ انگلی میرے جسم کا ایک حصہ ہے, اگر اس میں درد ہو رہا ہے تو میں بیمار ہوں. اگر ہم اس سوچ کو سمجھ لیں تو آج ہمیں سیریا میں حالات دیکھنے کو نہیں ملیں گے, آج ہمیں بحرین میں حالات دیکھنے کو نہیں ملیں گے. یہ حالات اس لیے دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں کیونکہ ہم نے حج سے اس درس کو اخذ نہیں کیا, ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا. حج نے کہا ہم تمہیں ملانا چاہ رہے ہیں, ہم اس فردی زندگی سے تمہیں باہر نکال کر تمہیں ایک سماجی زندگی دینا چاہ رہے ہیں. دوسری چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے حج میں ایک خداوند متعال نے آ کے ایک معارف اور اس کے یعنی ارکان میں سے رکھا ہے براءت از مشرکین. خوب, جو آپ جاتے ہیں وہاں پر حج میں شیطان کو پتھر مارتے ہیں. خداوند متعال نے اس چیز کو کیوں رکھا ہے؟ دیکھیے جب ہم کلمہ توحید آ کے پڑھتے ہیں تو کلمہ توحید دو حصوں سے مل کے بنا ہے. پہلے آ کے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. حج میں بھی ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو لبیک کہو لیکن تمہیں لبیک کے ساتھ ساتھ جو خدا کے سامنے آنے والی طاقتیں ہیں تمہیں ان کا انکار کرنا ہے. ایک اقرار کے ساتھ ایک انکار بھی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر تم اس انکار کو نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری زندگی آگے تضاد کا شکار ہو جائے. پھر میں اپنی زندگی سے مثال دیتا ہوں, یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم آ کے یہ کہیں کہ جناب ہم تو صحیح راستے پر چل رہے ہیں, اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم سے کیا. یا نہیں بلکہ یوں کہیں میں صحیح بات کو مانتا ہوں, غلط بات کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں, یہ خود غلط ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باطل کے سامنے چپ رہنا صحیح ہے. نہیں, جس طرح حق کا اقرار کرنا لازم ہے اسی طرح باطل کا انکار واجب ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ہی ترازو کے دو پلے ہیں. اگر ہم باطل کا انکار نہیں کر رہے اس کا مطلب حق کا اقرار نہیں کیا ہے. جتنا ہماری زندگی میں باطل کا انکار کم ہوتا جائے گا اتنا ہی ہمارا حق کا اقرار بھی کم ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے جو حق کے اقرار کرنے کے امام ہیں وہ باطل کے انکار کرنے کے بھی امام ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. حج ہمیں یہ سکھاتا ہے. ایک فلسفہ حج کا یہ ہے کہ براءت کا جو فلسفہ رکھا گیا ہے حج کے اندر وہ اس لیے ہے کہ تم آ کے سیکھو کہ تمہیں ہمیشہ باطل کے سامنے اپنا سینہ کھول کے کھڑے ہو جانا ہے. ایک چیز اور ہے, وہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی قبولی اعمال. اور ایک فلسفہ اور جو حج میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے وہ ہے انسان کا دنیا کے علائق کو چھوڑ دینا, جو احرام کے سلسلے میں آتا ہے کہ اگر انشاءاللہ فلسفہ عبادی کی گفتگو آئے گی تو وہاں بات کریں گے.
بہت بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ پروگرام کا پہلا سوال دیکھتے ہیں. بسم اللہ. ناظرین کرام, بہت عمدہ اور مفید گفتگو ہو رہی ہے آج جناب مولانا علی عباس خان صاحب کے ساتھ, اور یہاں پہ وقت ہو چلا ہے پہلے سوال کا. آئیے مل کے دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے مہمان عزیز اور تمامی ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جیسا کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں سحر عالمی ٹی وی ہمیں اچھے اچھے موضوعات پر پروگرام پیش کرتا ہے. آج اسی سے مربوط حج کے موضوع پر جو ایک سوال میں اپنے مہمان عزیز سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حج کے معنوی اثرات کیا ہیں، اسے تفصیل سے بیان کریں، اس پر روشنی ڈالیں۔
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ آئیے ساتھ مل کے اس سوال کا جواب سنتے ہیں، کیونکہ بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ بہرحال انسان بھی معنویت کی طرف راغب ہے، اور خاص کر جو حج ہے، رکن الہی ہے، تو اس سے بھی جو معنویات انسان کے اندر اور ترقی کرتی ہے، ذرا اس کی طرف اشارہ کریں کہ کیا اثر ہے اس حوالے سے۔
جی، عبادت خود فی حد نفس اور ذاتن انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے،
بالکل۔
لیکن عبادت کا طور اور طریقہ اگر بدل جاتا ہے تو یہ جو راستہ ہے جس کو طے کر کے انسان کو اپنے آپ سے خدا تک پہنچنا ہے، یا یہ راستہ طولانی ہو جاتا ہے، یا یہ راستہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یا یہ راستہ ہموار ہو جاتا ہے، یا یہ راستہ ناہموار ہو جاتا ہے۔ راستہ راستہ ہے، لیکن اس راستے کو کس طرح سے بنانا ہے یہ خدا نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ ایک انسان فردی عبادت بھی کر سکتا ہے، سماجی عبادت بھی کر سکتا ہے۔ فردی عبادت سے وہ اتنے جلدی اس راستے کے اوپر مقصد تک نہیں پہنچ سکتا جتنا وہ سماجی عبادت کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ حج میں خداوند متعال نے جب آ کے یہ کہا کہ تم آؤ اور خداوند متعال کی عبادت کرو، دیکھیے ہمیں پتہ ہے کہ عبادت میں ایک خاص مکان دخالت رکھتا ہے،
بالکل۔
اگر خاص مکان دخالت نہیں رکھتا ہے تو کیوں ہم سے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے وہ جگہ مباح ہونا چاہیے، سجدے کی جگہ پاک ہونا چاہیے، نماز مسجد میں ہو تو بہتر ہے،
یعنی جگہ کا اثر ہے،
اثر ہوتا ہے، بالکل۔ اب یہ جو عبادت حج ہے یہ کہاں انجام دی جا رہی ہے؟ ایک ایسے مکان میں انجام دی جا رہی ہے کہ جو مکان بہترین مکان ہے،
حرم الہی
ہے، جس حرم الہی میں جانور کا شکار کرنا منع ہے۔ یعنی اس جگہ میں اور دوسری جگہوں میں فرق ہے۔ دہب الارض میں جو روایات آئی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ خداوند متعال نے زمین کا فرش اسی جگہ سے بچھانا شروع کیا ہے، تو یہ محوریت اور مرکزیت ہے زمین کی، تو یہ مکان کی خصوصیت۔ زمان بھی دخالت رکھتا ہے عبادت کے اندر، شب قدر کی عبادت کہاں، عام راتوں کی عبادت کہاں،
بالکل۔
شب قدر سے ملتی ہی جلتی کچھ ہمارے پاس راتیں ہیں، دیکھیے 40 دن عبادت کرنا، یہ تقریباً عوام کا ہر فرد جانتا ہے کہ 40 عدد جو ہے وہ عبادت میں کچھ دخالت رکھتا ہے،
بالکل۔
خداوند متعال نے جناب موسیٰ کو اپنے پاس بلایا، یا موسیٰ ایک مہینے کے لیے آؤ کوہ طور پر، آ کے میری عبادت کرو۔ ذیقعد کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر خدا کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ خداوند متعال کہتا ہے نہیں، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 30 دن کا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً لیکن وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے 10 راتیں اس کے اندر بڑھا دی۔ یہ 10 راتیں جو ختم ہو رہی ہیں، ان کا لاسٹ زمانہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں انسان حج کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ 40 دن آ کے عبادت کر رہے ہیں، تو جب اس کا نچوڑ ہم آ کے نکالیں گے، جب آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، اب ہم اس وقت میں آ کے حج کو رکھیں گے جو اس 40 دنوں کے آخری حصے کا ہے۔ بھئی اگر آپ 40 دن کی ابتدا میں مثال کے طور پر تقوی الہی کے معیار نمبر 1 پر تھے، تو 40 دن کے لاسٹ میں آپ کہاں پر ہوں گے؟ اگر آپ نے صحیح سے عمل کیا ہوگا تو 2, 3, 4, 5, 10 رتبے بڑھ گئے ہوں گے۔ اب خدا کرے اب اس ٹائم آؤ تم میری عبادت کے لیے، تو یہاں پر عبادت کو اس خاص ٹائم میں رکھا گیا۔ تو حج کے اندر جو حج کا مکان ہے، جو حج کا زمانہ ہے، دونوں دخالت رکھتے ہیں۔ ایک اور فلسفہ عبادی حج میں جو بہت ہی خوبصورت چیز خداوند متعال نے آ کے رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے حج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حج کی دو طرح کی شروعات ہے۔ ایک حج کی شروعات ہے وجوب سے، یعنی جیسے ہی انسان کے جو ہم نے بیان کیا تھا کہ کن شرائط کے ساتھ حج واجب ہوتا ہے، جیسے ہی وہ شرائط پورے ہوئے حج واجب ہو گیا.
صحیح.
یہ حج کی ایک شروعات ہے، اس پر میری گفتگو نہیں ہے، گرچہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس پر گفتگو ہو. اور ایک حج کی شروعات وہ یہ ہے کہ جب انسان مکے پہنچ کر آ کے نیت کر کے احرام باندھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہنا یہ چاہیے کہ وہ حج کی معنوی شروعات ہے، یہ حج کی عملی شروعات ہے. جیسے ہی عملی شروعات ہوتی ہے، یہاں پر انسان پہلا کام کیا کرتا ہے؟ احرام باندھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بھائی احرام انسان اس وقت باندھے گا جو پہلے اس نے کپڑے پہن رکھے ہیں
وہ اتارے. بالکل.
پھر ایک سفید لباس وہ پہنے. اس سے ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو تھے، جو تم نے اپنے آپ کو بنا رکھا تھا، جو کپڑے تم نے پہن رکھے تھے، اب تم حریم امن الہی میں جا رہے ہو، سب اتار کے پھینک دو. اس لباس کو پہن کر آؤ کہ جس طرح کا لباس تم پہن کے قبر میں جاؤ گے، اس طرح کا لباس پہن کے. بس دو ٹکڑے، بس سفید کہ جو معنویت کی نشانی ہے. اس کے بعد تم حرم الہی میں قدم رکھو. اور اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم اتنی تیاری کے ساتھ تمہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں. اب تم آ کے کعبے کا طواف کرو گے، دوسرے اعمال انجام دو گے، کہ ہر عمل کے پیچھے اسرار ہیں اپنے. اور ایک مقام تک پہنچنے کے بعد تم جب اس احرام سے باہر آؤ گے اور یہ حج تمہارا تمام ہو جائے گا، تو جس مقام کے اوپر تم پہنچے ہو، تمہیں اس مقام کو باقی نہیں رکھنا ہے بلکہ اس مقام کے اندر ترقی لے کے آنا ہے. کیوں میں نے کہا باقی نہیں رکھنا ہے، ترقی لے کے آنا ہے؟ کیونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من ساوا یومہ فہو مغبون. اگر 11-12 ذیلحج کو حج ہمارا ختم ہو گیا اور ہم ایک عرفانی اور معارف کے حوالے سے ایک مقام تک پہنچے، اس کے بعد ہم اپنے وطن واپس آئے، وہی مقام ہمارا محفوظ رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پچھلا دن اور آج کا دن
برابر ہے، مساوی.
امام کہہ رہے تم نقصان میں ہو. یعنی یہ جو 3-4 دن ہم نے تم سے حج کروایا ہے، اس میں ہم نے تمہیں سکھا دیا کہ کس طرح سے تم ہم سے نزدیک ہو سکتے ہو. اب سیکھ گئے، اب اسی کو تم آگے بڑھاؤ. تم نے خانہ کعبہ کے پاس کہا تھا لبیک،
بالکل،
اب تمہیں ہر جگہ کہنا ہے لبیک. تم نے آ کے یہاں کنکریاں ماری تھی شیطان کو، اب تمہیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں شیطان کو کنکری مارنا ہے. تم نے یہاں آ کے جناب اسماعیل کی یاد میں ایک قربانی کی تھی اور یہ سوچا تھا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کتنی عظیم شخصیت تھی کہ جو اپنی جان سے بھی درگزر کر گئے. اب تمہیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کہیں پر حکم الہی کو انجام دینے کے لیے مجھے اپنی جان کو بھی ہتھیلی پہ رکھ کے آگے بڑھنا پڑا تو میں تیار ہوں. یہ تمام عبادتیں جو انسان کر رہا ہے حج کے اندر، یہ تمام عبادتیں انسان کو انسان بنا رہی ہیں. اور یہ اسلامی ایک بہت خوبصورت آئیڈیالوجی ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہاں انسان پیدا ہوا، لیکن انسان کو اپنے آپ کو خود انسان بنانا ہے. یعنی کیا؟ آپ نے ایک بیج بویا زمین کے اندر، یہ بیج اگر اس کی صحیح سے دیکھ ریکھ کی جائے تو یہ بیج کچھ دنوں کے بعد ایک درخت بنے گا اور اس میں پھل نکلیں گے اور اس کے ذریعے سے اور بھی پورے باغ لگ سکتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیج ایک پھل ہے، لیکن یہ کون سا پھل ہے؟ یہ وہ پھل ہے کہ جو کچھ دنوں کے بعد پھل بنے گا. شرط کیا ہے؟ اگر اس کی صحیح سے دیکھ ریکھ کی جائے. یہ بچہ جو ابھی شکم مادر سے پیدا ہوا ہے، یہ انسان ہے، لیکن یہ وہ انسان نہیں ہے کہ جس کو خدا سے ملاقات کرنا ہے. یہ وہ انسان بنے گا اگر اس کی صحیح سے دیکھ ریکھ کی جائے. اور اس کے انسان بننے میں جہاں دوسری عبادتیں دخالت رکھتی ہیں، حج دخالت رکھتا ہے. حج کے اندر کچھ ایسی باتیں جو آپ کو کہیں دوسری عبادتوں میں نہیں ملیں گی، وہ صرف حج میں آ کے سیکھ سکتا ہے. تو عبادت اہم ہے، لیکن عبادت کا طور و طریقہ دخالت رکھتا ہے. حج کے کچھ طور طریقے ایسے ہیں کہ جو انسان کو خاص طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو انسان بننے میں مدد کر سکتے ہیں.
صحیح بجا فرمایا آپ. قبلہ بہت ہی اچھی اور عمدہ گفتگو ہو رہی ہے. اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ سے استفادہ کرتے ہیں. ناظرین کرام بہت بہت شکریہ کہ آپ ساتھ دے رہے اور پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے.
میں آج کے اس پروگرام میں اپنے مہمان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حج کے سلسلے میں. یہ وہ سوال ہے کہ عموماً اس سوال پر، اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، لہٰذا میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ حج کے عبادی آثار کیا ہیں. میں چاہوں گا اپنے مہمان سے کہ وہ اس سوال پر روشنی ڈالیں.
ناظرین کرام، پھر سے آپ کو پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں. آئیے مل کے جو ہے نا علی جناب مولانا علی عباس سے اس سوال کا بھی جواب دریافت کرتے ہیں. جی ہاں قبلہ، بہت ہی اہم سوال ہے کہ بہرحال ایک عبادت ہے حج، تو عبادت کے اپنے آثار ہوتے ہیں، ذرا ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں.
جی، اس آثار کے لیے ہم مدد لیتے ہیں قرآن کریم کے.
جی،
سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 200. البتہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 197 سے تقریباً حج کے بارے میں گفتگو شروع ہو چکی ہے. خداوند متعال یہاں پر وہ لوگ کی جو آ کے حج کرتے ہیں اور حج کو انجام دیتے ہیں، ان سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فإذا قضیتم مناسککم، جب تم نے اپنے مناسک پورے کر لیے اور حج پورا ہو گیا، فاذکروا اللہ، اب تم خدا کا ذکر کرو.
یعنی مناسک سے مراد اعمال حج.
اعمال حج، جب اعمال حج پورے ہو گئے تو اب دیکھیں فا جو عربی میں آتا ہے وہ ترتیب کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی جب یہ ہو گیا تو اب یہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فاذکروا اللہ، خدا کا ذکر کرو. اب تک کیا ہو رہا تھا؟ کذکرکم آباءکم، جس طرح سے تم اپنے اجداد کا ذکر کرتے ہو. دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب کچھ جوان جمع ہوتے ہیں،
جمع ہوتے ہیں، پھر جو ہے نا
میرے والد ایسے تھے یا میرے دادا ایسے تھے، یعنی پوری اہمیت کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے.
صحیح.
او اشد ذکرا، یعنی بلکہ اس سے بہتر. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. اس آیت سے جو ہمیں نتیجہ لینا ہے وہ یہ ہے، خداوند متعال کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ جب حج جیسی عبادت تم نے کر لی، اب اس کے بعد تم ذکر کرو. دیکھیے یہاں پر ایک بات بتانا چاہ رہا ہے، جو اب تم ذکر کرو گے، اس سے پہلے جو تم ذکر کر رہے تھے اس میں فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت کے جو آثار ہوتے ہیں اس کا ایک اثر یہ ہے کہ اب تمہارے ذکر کا انداز بدل جائے. اس سے پہلے بھی تم خدا کا ذکر کرتے تھے، تم لبیک کہتے تھے، لیکن جب تم نے احرام باندھ کے آ کے کعبے کے سامنے کہا تھا لبیک اللہم لبیک، اور اب جب حج پورا ہو چکا، مناسک ختم ہو گئے، اب اس کے بعد تم کہو گے لبیک، اس لبیک اور اس لبیک میں فرق ہے. اب تمہیں لبیک کہنا ہے. تو جو میں نے پچھلے بھی سوال کے جواب میں ایک بات کہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس سطح پہ، جس مقام پہ اپنے حج کو ختم کریں، اسی کو بچائے رکھیں. دیکھیے میں ایک بات کہوں گا، شاید ہمارے ناظرین کو تھوڑا بری لگ جائے، یہ تو قابل تصور ہی نہیں ہے کہ جس مقام پر ہم نے اپنا حج تمام کیا ہے اس سے نیچے آئیں. اگر یہ ہو گیا تب تو خسران عظیم، اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں.
بالکل،
ہم گفتگو کر رہے ہیں اس مقام کی جہاں پر ہم نے جس مقام پہ حج کو ختم کیا ہے ہم اس کو باقی رکھیں. نہیں، باقی نہیں رکھنا ہے بلکہ فذکروا، اب پھر سے ذکر کرو، کیونکہ تمہارا اب جو ذکر ہوگا اس کی رفتار کچھ اور ہوگی، اس کے اندر تیزی کچھ اور ہوگی، اس کے اندر تمہیں کمال تک پہنچنے کا اور راستہ ملے گا.
چونکہ اب قلب پاک کے ساتھ ہو، تو
قلب پاک کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ، پورے فلسفے کے ساتھ تم اب آ کے ذکر کر رہے ہو. اسی لیے شب قدر ماہ مبارک کے آخر میں لا کے رکھی گئی ہیں. پھر کچھ شب آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ تم اب اس کا مزہ لے لو، क्या पहली रमज़ान को शब क़द्र नहीं रखी जा सकती थी? नहीं, कहा नहीं, कुछ दिन अपने आप को पाक कर लो ताकि समझने की तुम्हारे अंदर सलाहियत आ सके। इसी के ज़ैल में एक रिवायत मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि देखिए, हर इबादत की एक रूह होती है, हमें उस रूह की तरफ भी तवज्जो देना है। क्योंकि सवाल ये कि जो फल यानी जो इबादत है आज है, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है। खुदावंद मुताल ने अपने जो चुनिंदा अफराद हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम, उनके ज़रिए से हज में पूरी अपनी शरीयत की अक्कासी पेश की है। और वाकई एक हज एक ऐसी इबादत है जो, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट में वाकई सहर टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौजू को आके छेड़ा, क्योंकि हम हज से बहुत ज़्यादा दुचार नहीं रहते हैं, लिहाजा इस पर गुफ्तगू भी कम हो पाती है। नमाज के सिलसिले में, रोज़े के सिलसिले में, रमज़ान के सिलसिले में गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होती रहती है, लेकिन क्योंकि हज से कम दुचार है गुफ्तगू कम होती है। बहरहाल ये अच्छा मौका मिला हमें। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तमामुल हज, अभी कुरान ने क्या कहा, जब तुमने अपने मनासिक पूरे कर लिए तमामुल हज। अब देखिए, अब इमाम की रिवायत को कुरान की आयत से मिलाते हैं, तमामुल हज लिकाउल इमाम, यानी क्या, ये फ़लसफ़े इबादी हज है। अगर किसी ने हज की इबादत के बाद इमाम से मुलाकात कर ली, ये हज हज मकबूल है, ये वो हज है कि जिसको अंजाम देने के लिए वो कोसों दूर से उठ के आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि वक्त की हुज्जत हज में ज़रूर मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब ये चेक करना है कि किस किस ने अपने हज को तमाम किया है या किसके हज की, और किसका हज तमाम नहीं हुआ है, आप यही तो कहेंगे।
सही, बिल्कुल
नहीं, इसको और बेहतर बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि खुदावंद मुताल तमाम हाजियों को इसी तरह से करार दे कि उनका हज पूरा हो जाता है। कैसे पता चलेगा हज पूरा हुआ? इमाम से मुलाकात हुई, हो सकता है मुलाकात जिस्मानी हो सकता है मुलाकात रूहानी
हो। बिल्कुल,
कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका हज तमाम नहीं होता है, फ़कत शुरू होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हज शुरू ही नहीं होता। क्यों हज शुरू नहीं होता? क्योंकि फ़कत वो एक एक्सरसाइज करके वापस लौट आते हैं। खुद जिस चीज़ की शुरुआत ही नहीं हुई वो तमाम होगी? तमाम। तो जो इबादत हज है, उस इबादत हज के अंदर खुदावंद मुताल ने जो एक मकसद आके छुपाया है वो यही है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं इमाम कि तमामुल हज लिकाउल इमाम? क्या इमाम को इस तरह से देखना मकसद है? एक जुमला कहा जाता है कि ये कमाल नहीं है कि हम इमाम की मुलाकात करें, कमाल ये है कि इमाम हमारी आके मुलाकात करें। इसी कमाल को बयान करना, यानी क्या, यानी इंसान उस मरहले पर पहुंच जाए कि अब इमाम कहें हाँ ये लायक है कि मैं इसकी मुलाकात के लिए आऊँ। और ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, क्योंकि अभी हमारी गुफ्तगू नज़रिए गुफ्तगू है, अगर तफसीली गुफ्तगू होती तो शायद 300-400 वाक़यात यहाँ पर बयान करने की गुंजाइश थी कि जो फ़कत हज के वाक़यात हैं और इमाम की मुलाकात के वाक़यात हैं, तफसीली किताबों में मौजूद है। इससे हमें समझना चाहिए कि हमें किस तरह से आके हज के अरकान को अंजाम देना है। अगर हम जब एहराम बांध रहे हैं, एहराम बांधते वक्त हमें इस बात का एहसास हो, ए इंसान, तूने दुनिया के तमाम अलायक को अपने आप से दूर कर दिया। इस एहराम को बांधने का नतीजा यह है कि इस राह के आखिर में तेरी मुलाकात तेरे इमाम से होगी। तो बताइए, किस शौक़ के साथ वो हज करेगा? क्या उसको पता चलेगा कि हज में कितनी भीड़ थी? क्या उसको पता चलेगा कि कितनी गर्मी थी, कितनी शिद्दत से मैंने हज किया? मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम हज से आने के बाद इन चीज़ों का जिक्र ना करें, लेकिन जिक्र वही करेगा जिसको ये सब चीज़ें याद हों। जिसको ये सब चीज़ें याद ही ना हो, वो जिक्र क्या करेगा? जो पूरे हज में माशूक की मुलाकात में गिरफ्तार था, उसे क्या पता कि गर्मी क्या थी, उसे क्या पता भीड़ क्या थी, उसे क्या पता कि मुश्किलात क्या थी, पैदल कितना चलना पड़ा, कितना जाना पड़ा। वो इन तमाम मुश्किलात को इसलिए के सह लेगा क्योंकि उसकी मुलाकात अपने माशूक से होना है।
सही।
अगर इस मकसद को समझ के वो इस इबादत की राह में कदम रख रहा है تو عبادت بھی کامیاب ہے، مقصد بھی کامیاب ہے، حج بھی مقبول ہے. اور جتنا زیادہ اس کے اندر کمی آتی چلی جائے گی، اتنا ہی زیادہ ہم اپنے حج کو آگے نمبر دے سکتے ہیں، بہت آسانی سے گریڈ دے سکتے ہیں کہ حج اے گریڈ کا تھا، بی گریڈ کا تھا، سی گریڈ کا تھا.
جزاک اللہ، صحیح فرما رہے آپ. چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہمیں یہیں پہ خدا آپ سے کرنی ہوگی. جی کہ ناصر کرام، بہت ہی عمدہ اور مفید گفتگو رہی آج عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب کے ساتھ یہاں پہ. اور مولانا نے جو حج کے عبادی اور معنوی آثار ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا. سب سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ مکتب امامیہ کا یہ امتیاز ہے اور ماننا ہے کہ خداوند کریم کی طرف سے جو بھی عمل انسان کو کرنے کو کہا گیا ہے یا اسے منع کیا گیا ہے، حرام، واجب، مباح، مستحب اور مکروہ کی صورت میں، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے. اگر کہا گیا کہ واجب عمل ہے اور اس کو انجام دے، تو اس میں ایک حکمت ہے، اچھائی پائی جاتی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اگر روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ کام حرام ہے، اس کو انجام نہ دے، تو اس میں وہ مفسدہ اور وہ برائی اس حد تک ہے کہ انسان کو اس سے اجتناب کرنا ہوگا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عبادت کے فلسفے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر انسان واقعی معنوں میں خدا کا عاشق ہے اور محض رضائے الہی انجام دینا چاہتا ہے کسی بھی عبادت کو، تو اسی عشق کو نظر میں رکھے، اسی رضایت الہی کو نظر میں رکھے، نہ کہ فلسفے کو. لیکن اگر فلسفہ اور اس کی حکمت سے بھی آشنا ہونا چاہتا ہے، تو اس کی انجام دینے میں، اس عبادت کو انجام دینے میں پھر وہ زیادہ اشتیاق اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. پھر حج کی حکمت کے سلسلے میں یہاں پہ عالی جناب نے بتایا کہ حج کا جو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں فلسفہ یا حج کے جو اسرار اور کچھ حکمتیں ہیں اسلام کی نقطۂ نگاہ میں، ان میں سے اہم یہ ہے کہ حج کی وجہ سے خداوند کریم اسلام کا حقیقی چہرہ مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ کائنات کو دکھانا چاہتا ہے. جو بھی موجودات ہے، جو بھی انسان ہے اس سرزمین پہ، اس زمین پہ، تو ان کو اسلام کا حقیقی جو چہرہ ہے وہ دکھانا چاہتا ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام ایک سماجی دین ہے، نہ کہ فردی اور انفرادی دین. اسی طرح سے دوسری حکمت جو ہے وہ مشرکین سے بیزاری یا جو اعمال کے لحاظ سے مشرک ہے، یعنی جو واقعی طور پہ انسانیت کے خلاف ہے، ظلم و زیادتی کی جو اس کشمکش میں لگے ہوئے ہیں کہ اعمال ان کے مشرکوں کے جیسے ہوتے ہیں، تو خداوند کریم چاہتا ہے کہ حج کے ذریعے سے انسان وہاں آ کے توحید کا پرچم لہرا کے اور توحید کی جو نور ہے اس کی چمک دمک اپنے سینے میں اجاگر کر کے مشرکین سے برات کا اعلان کرے. تیسری حکمت وہ یہ ہے کہ حج کے ذریعے سے اعمال انسان کے قبول ہو جاتے ہیں. اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ انسان احرام باندھنے کے اس سے اور خداوند کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے ذریعے سے اعلان کرتا ہے کہ میں دنیا کے سارے علائق سے بیزار ہوں اور ان سے دوری اختیار کرتا ہوں. اسی طرح معنوی آثار میں سے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ہر عبادت میں ایک جگہ اور زمان کا ایک اہم اثر ہے اور اہم نقش ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حج ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسے وقت میں رکھا گیا ہے جو خداوند کریم کے نزدیک ایک محبوب وقت ہے، اور اسی طرح سے ایک ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہے حج کے اعمال کو انسان انجام دے جسے حرم الہی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے حج کے عبادی جو آثار ہیں، ان آثار میں سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے یہ کہ انسان ذکر الہی کرے. لیکن اس سے بڑھ کے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا علی جناب نے یہاں پہ کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام الحج لقاء الامام، یعنی اگر انسان واقعی معنی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نے اپنے حج کو پورا کیا اور مکمل طور سے انجام دیا، تو وہ یہ دیکھے کہ کیا وہ امام کی زیارت سے شرف یاب ہوا یا نہیں. چونکہ حجت خدا ہر دفعہ، ہر سال جو ہے حج میں حاضر ہوتی ہے، لہذا جو حقیقی معنوں میں عاشق ہوگا، جو حقیقی معنوں میں اس کا ماننے والا ہوگا، وہ اس کی زیارت کے بغیر واپس نہیں لوٹے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مجھے اجازت دیں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. خدا حافظ.